ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف اس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا نام ہے سعد ابن مالک ان کے والد بزرگوار حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر زخم آیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے رخسار سے خون بہ رہا ہے تو بے چین ہو گئے، دوڑ کر جا کر اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اس خون کو انہوں نے چوس لیا، صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھو، یہ خون جو آپ کے منہ میں پہنچا ہے اس کو آپ اگل دیجئے، کلی کر دیجئے۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا واللہ لا مجھو ابدا، اللہ کی قسم میں نہیں نکالوں گا، نگل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من خالط دمہ دمی لم تمسہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر بعد میں اسی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 13 سال کی تھی۔ شام کو جب جنگ ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کے دیدار کے لیے, چونکہ یہ مشہور ہوا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں, ادھر احد کی طرف نکلے. راستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ کی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اوپر خون کی جو یہ زخم لگا تھا, تو اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھر دی تھی, تو دونوں رخسار کا وہ حصہ سیاہ نظر آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر بھی زخم تھا اور آپ کے نچلے ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا, آپ کا ایک دندان مبارک تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا. کہ میں جب قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا, اسعد, یعنی سعد ہو؟ میں نے کہا نام یا رسول اللہ. جی ہاں, اردو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آجرک اللہ فی ابی, کیونکہ ان کے والد کی شہادت ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے سلسلے میں تم کو اجر عطا فرمائے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنے کو بوسا دیا, کیونکہ آپ اونٹ گھوڑے پر سوار تھے, یہ نیچے تھے, اور اس کے بعد تو انہوں نے بہت علم حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت علمی فائدہ پہنچایا. انہی کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اکل طیباً, کہ جس آدمی نے حلال غذا کھائی, وعمل فی سنتی, اور سنت کے مطابق عمل کیا, وامن الناس بوائقہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے مامون اور محفوظ رہے, دخل الجنہ, حضور فرماتے ہیں ایسا آدمی جنتی ہے. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر, آج کل ایسے لوگ تو بہت ہیں, ظاہر ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں اور ان کی جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی تو کب ہوگی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیکون فی قرون بعدی, میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. دیکھو اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی بننے کے لیے تین باتیں بتلائی, حلال روزی اور سنت کے مطابق عمل, اور کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. میں اس وقت سنت پر عمل کے سلسلے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمایا, بھیجا, کہ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایک نمونہ اور سیمپل ہو. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, لقد کان فی رسول اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرح ہر مومن کو اپنی زندگی گزارنا ہے. عقائد, اخلاق, اعمال, معاملات, معاشرت, ہر چیز ہماری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے, یہاں تک کہ ہماری وضاقت لباس اور ہماری چال ڈھال وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ایک صحابی ہیں حضرت عبید بن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا اور میری چادر لنگی جو میں نے پہنے ہوئے تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. میں نے پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے ارفع ازارک فإنه انقى وابقى، کہ اپنی لنگی کو اونچا کر لو، اس میں تمہاری لنگی کی صفائی بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، اس لیے کہ کپڑا اگر زمین کے ساتھ گھسکتا رہے گا تو میلا بھی ہوگا اور جلدی سے پھٹ بھی جائے گا. اونچا رکھنے میں دونوں فائدے ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو یہ کہتے ہیں میں نے یہ یوں سمجھے کہ میری اس چادر کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ انہا بردت ملہا، یہ تو ایک معمولی چدریا ہے، یعنی اگر وہ میلی بھی ہو گئی پھٹ بھی گئی تو کوئی زیادہ نقصان نہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لنگی مبارک کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی، کہا میں نے فوراً اپنی ازار اور لنگی کو آدھی پنڈلی تک کر لیا. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 1500 صحابہ کی جماعت کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، مکہ مکرمہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، مکہ کے مشرکین کو جب پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی مکے میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. چنانچہ مکے کے اطراف میں جو لوگ جو قبیلے آباد تھے ان کو ان مکے والوں نے جھوٹی خبر دی اور یوں کہا کہ یہ تو مکہ پر حملہ لے کر کے آ رہے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو. اب ظاہر ہے مکہ مکرمہ پر حملہ کی بات آئے گی تو سب ہی ان کا ساتھ دیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مکے والوں نے باقاعدہ مقابلے کی بھرپور تیاریاں کر لی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کے اور لڑائی کے ارادے سے تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ نے جو عام راستہ تھا وہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ مقام حدیبیہ میں آ کر کے آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کہنے لگے خلاتی قصوا خلاتی قصوا، قصوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے، کہ قصوا تو اڑ گئی اٹھتی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قصوا نہیں اڑی ہے بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں روک دیا ہے. آج مکہ والے جس بات پر جن شرائط پر میرے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے میں ان شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کر لوں گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا وہاں مکہ مکرمہ، قبیلہ خزاعہ کے تھے وہ، تو بھائی مکہ والوں کو جا کر کے قریش مکہ کو مکہ کے مشرکین کو بتلاؤ कि हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो काबतुल्लाह की जियारत के लिए, उमरे के लिए आए हैं, हमें रोका ना जाए। वो बेचारे वहां गए ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर, उनकी बात तो क्या सुनते, उनके ऊंट को भी उन लोगों ने जबाह कर दिया और उनकी भी जान के लाले पड़ गए, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस आए। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से फरमाया, उमर आप जाइए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जवाब में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन मक्का वालों को मेरे साथ जो दुश्मनी है और मुझे भी उनके साथ जो बुग्ज है वो आप जानते हैं, और मेरे कबीले का कोई आदमी ऐसा है नहीं जो मेरी हिमायत करे, अगर आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को भेजें तो बहुत अच्छा है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनकी राय बहुत पसंद आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को हुक्म दिया, उस्मान तुम जाओ और मक्का के सरदारों को मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि हम लोग लड़ने के वास्ते नहीं आए हैं, हम तो काबतुल्लाह की जियारत उमरे के इरादे से आए हैं, हमें उसका मौका दिया जाए। और जो कमजोर मुसलमान वहां हैं जो हिजरत करके आने, उनको भी ये इत्तला दे देना कि इंशाअल्लाह करीब अल्लाह ताला मक्का को फतह भी करेगा। ये भी साथ में दूसरा पैगाम अलग से दिलवाया था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला एहराम की हालत में थे, एक चादर लुंगी के तौर पर पहनी हुई थी, एक ओढ़े हुए थे। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम लेकर के ये रवाना हुए, इधर से ये रवाना हुए, उधर मक्का मुकर्रमा में खबर फैल गई कि उस्मान इब्ने अफ्फान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची बनकर के आ रहे हैं। उनका खानदान बहुत बड़ा था, खानदान बनू उमैया, मक्का मुकर्रमा में उनकी बड़ी तादाद थी और उनका बड़ा रौब था। उनको जब पता चला तो वो सब लोग बाकायदा हथियार सजा कर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के इस्तकबाल के लिए, उनको इस बात की खुशी थी कि हमारे खानदान के एक आदमी को गोया एलची बना करके भेजा जा रहा है। चनांचे वो मक्का के बाहर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की इस्तकबाल के लिए पहुंचे और उनको कहा, हमारे साथ चलो, कोई तुम्हारे सामने उंगली भी नहीं उठा सकता, आपको जो काम करना है करो, कोई आपको छेड़ नहीं सकता। इस तरह अपनी हिफाजत में वो लोग हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले। चलने के दौरान उनकी नजर पड़ी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की लुंगी पर, वो आधी पिंडली तक थी। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा का फैशन जो था वो ये था कि वो सब लोग लुंगियां जो है बिल्कुल जमीन के साथ घिसट्टी हुई पहनते थे और इसी को फख्र की चीज समझते थे। कोई आदमी अगर जरा भी ऊंची पहने तो उसको बहुत हल्का और जलील और मामूली समझा जाता था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के कबीले वालों ने देखा कि इनकी लुंगी तो आधी पिंडली तक है, उन्होंने फौरन हजरत उस्मान रजी अल्लाह को टोका कि उस्मान तुम मक्का मुकर्रमा के बड़े बड़े सरदारों के पास बात करने के लिए जा रहे हो और तुम्हारी लुंगी आधी पिंडली तक है, वो तो तुमको हल्का समझेंगे, लुंगी नीचे कर दो। अब देखो ये कौन कह रहे हैं जो इनकी हिमायत के लिए आए हुए हैं, बाकायदा अस खुद इनकी हिफाजत। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने इनके इस बात के जवाब में क्या कहा, हा कदा इजरत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुंगी पहनने का अंदाज स्टाइल यही है, मैं इससे जरा बराबर भी हट नहीं सकता, मेरी लुंगी ऐसी रहेगी, उनको जैसा समझना हो समझे। जरा बराबर भी उन्होंने अपनी लुंगी में फर्क नहीं किया, ये सब इसरार कर रहे हैं। ये हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अंदाज, उनकी ईमानी कुव्वत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और आपके तरीके पर अमल को वो अपने लिए فخر سمجھتے تھے, اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے تھے. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہاں عجم عراق کا جو علاقہ تھا وہاں کے ایک شہر کے وہ جو تھے نا ایک علاقے کے گورنر بھی تھے, حاکم بھی تھے مسلمانوں کی طرف سے, کھانے کے لیے بیٹھے تھے. اس وقت وہاں اس علاقے کے عجمی سردار یہ جو آتش پرست تھے اگنی پوجک وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ کھانا کھا رہے ہیں. کھانے کے دوران لقمہ نیچے گر گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس لقمے کو اٹھا کر کے اس کو صاف کر کے کھا لیا. وہ عجمی لوگ جو بیٹھے وہ اسلام نہیں لائے تھے, وہ آپ بیٹھے تھے وہ آپس میں آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے. تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم کہتا ہے امیر یہ لوگ آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ نے یہ جو لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا, یہ لوگ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا سارا کھانا آپ کے سامنے موجود ہے پھر یہ پڑے ہوئے لقمے کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. اس پر یہ گویا آپس میں آپ کا یہ ہوا یا آپ کے متعلق اس طرح آنکھوں سے اشارہ کر کے آپ کو کا ٹھٹھا کر رہے ہیں. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ان عجمیوں کے خاطر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو نہیں چھوڑ سکتا, ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کی جاتی تھی کہ کھانے کے دوران اگر کسی کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. میں ان لوگوں کے لیے حضور کے اس ارشاد کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا انداز تھا کہ حضور کی پیروی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنے لیے گویا فخر سمجھتے تھے, اور چاہے لوگ مذاق کریں یا جو بھی کریں. آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ جو فیشن چلتے ہیں کیسے کیسے فیشن, اب یہ بالوں کا ایک فیشن چلا ہے, اب ہم لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو تو ہنسی بھی آ جاتی ہے کیا ہے, لیکن وہ لوگ جو اس فیشن کے مطابق بال کٹوا کر جاتے ہیں وہ بڑے تمتراک کے ساتھ, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جو ہے نا انہوں نے معرکہ فتح کیا ہو, اس انداز سے ان کو کوئی اس پر یہ نہیں. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہوں گے, ایک مرتبہ دلی کے بازار میں صدر بازار سے میں جو ہے نا گزر رہا تھا تو وہاں دو یوروپین تھے, وہ انہوں نے کیا کیا تھا, وہ یوروپینوں کو تو آپ جانتے ہیں عجیب عجیب ان کی شکل و صورت ہوتی ہے, انہوں نے ان کے سر کے بال بھی آدھے کٹے ہوئے تھے آدھے ظالم تھے, کچھ انہوں نے بالیاں بھی پہن رکھی تھی اور گلے کے اندر کچھ اور بھی عورتوں کی طرح کچھ ڈال رکھا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ پورے بازار کے تمام دکاندار ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, لیکن ان دونوں کو کوئی پرواہ نہیں, وہ اپنے اس میں مست ہیں. گویا انہوں نے جو شکل و صورت اپنے لیے اختیار کی ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ کون ہمارے متعلق کیا سوچتا ہے. واقعہ یہی ہے بھائی, ہمیں تو اپنا نظام جو ہے نا اور اپنی شکل و صورت کیسی بنانی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی سب. بھلا ایک مومن ہو کر کے حضور کا جو حلیہ تھا, حضور کی جو لباس تھا, حضور کی جو وضاقت تھی, اس کے خلاف اپنی شکل صورت بنائے, پھر کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کسرا کے نام دعوت اسلام کا خط جب بھیجا تھا, اس زمانے کی بہت بڑی سلطنت تھی, جیسے امریکہ ہے اس طرح, اور یہ جو حجاز کا علاقہ یمن اور یہ وہ پورا اسی کے ماتحت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت کا خط بھیجا. اس میں خط کا مضمون یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں, کسرا کی طرف جو فارس کا بڑا حکمران ہے, السلام علی من اتبع الہدا, جو لوگ ہدایت کی راہ چلتے ہیں اس کے اوپر سلامتی ہو. پھر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ. جب وہ خط پڑھا گیا نا تو پہلا ہی چونکہ اس میں شروعات یہ تھی من محمد رسول اللہ من محمد عبداللہ و رسولہ الی کسرا, پہلا حضور نے اپنا نام لکھا تھا. وہ کسرا کو بڑا ناگوار گزرا, اب اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ کہ یہ شخص جو ہے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھے اور میری رعیت میں سے, رعیت تو کیا لیکن جو ہے وہ علاقہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ کسرا کے ماتحت. اس نے فوراً وہ خط پڑھوا دیا, آگے پڑھوایا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. آگے پھر ایسا ہی ہوا اس کو بے تفصیل. ابھی میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں, اس کے بعد اس نے یمن کے اوپر جو حکمران تھے بازان, یہ اسی کے ماتحت تھے, کسرا کے ماتحت. کسرا نے بازان کو کہلوایا کہ دو پہلوان بھیج کر کے ان کو یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو. کسرا نے جو ہے کسرا نے ایسا ہی کیا, ارے بازان نے ایسا ہی کیا. باقاعدہ دو بڑے طاقتور آدمیوں کو خط لے کر مدینہ منورہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جس میں یہی کہا گیا تھا کہ کسرا کا حکم ہے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے میں ان دو آدمیوں کو بھیج رہا ہوں. وہ دو آدمی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ان کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جب پڑی تو وہ کانپنے لگے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی اجنبی آدمی دیکھتا تھا نا تو وہ کیا ہو جاتا تھا, ایک دم لرز جاتا تھا, کانپ اٹھتا تھا. تو وہ لرزنے لگے, بھائی پہلوان تھے لیکن کانپنے لگے. کسی نے حضور سے یہ کام, حضور نے کہا ہاتھ سے یوں کر دیا تو پھر ان کا لرزنا ختم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, حضور صاحب خط کی بات تو بات کی ہے, انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی ہیں اور مونچھیں بڑی بڑی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حیات دیکھ کر ناگواری اور ناپسندیدگی کے ساتھ اپنا چہرے انور پھیر دیا اور فرمایا یہ کیسی شکل بنائی ہے. اس پر ان لوگوں نے کہا ہمارے رب نے یعنی کسرا نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو جو ہے کم رکھوں. دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے پھر بھی ان کی اس حیات پر حضور نے ناگوار. اب ایک مسلمان اگر داڑھی منڈواوے اور وہ شکل اختیار کرے جو غیروں کی ہے تو بھلا کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس منہ کے ساتھ حضور کا اس سے ملاقات کریں گے. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. دیکھو ہر مومن اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, کون مسلمان ایسا ہوگا جو یوں کہے نعوذ باللہ کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں. ہر ایک یوں کہے گا مجھے اللہ سے محبت ہے. تو باری تعالیٰ قرآن پاک میں شرط لگا رہے ہیں کہ نبی آپ کہہ لیجئے ان لوگوں سے کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, میرا انوکرن کرو, میری طرح رہو. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلے نقشبندیہ کے, وہ فتبعونی کا ترجمہ کرتے ہیں میری چال چلو, میری چال چلو. یہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو یعنی اللہ سے تو حضور کے طریقے پر چلو, کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, انعام کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ کتنا بڑا انعام, کتنا بڑا انعام, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر, اللہ جب محبت کر لے پھر کیا بات ہے؟ ساری اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے, وہ جب محبت کرے گا تو گویا ساری کائنات ہی اس کو مل گئی. محمود غزنوی کے متعلق ہے, ایک مرتبہ دربار میں انہوں نے اعلان کیا, بھائی جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی, دربار میں بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, بس یہ اعلان ہوتے ہی جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے, کوئی اس چیز پر ہاتھ رکھنے کے لیے. ایک باندی وہاں کھڑی تھی محمود غزنوی کے پاس, دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ محمود کے کندھے پر رکھ دیا. محمود نے پوچھا کہ تم یہ سب دور بھاگ رہے ہیں قیمتی قیمتی چیزوں کو لینے کے لیے, تم نہیں کرتے؟ کہا آپ نے کہا دربار میں جو کچھ ہے جو ہاتھ رکھ دے اس کو, میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا ہے, آپ میرے ہو جائیں گے تو سب کچھ میرا ہے. اللہ جس کا ہو جائے, اللہ جس کے ساتھ محبت کرے, سب کچھ اس کو مل جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے جب محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں, اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت جبریل, بخاری کی اس روایت میں ہے, حضرت جبریل آسمانوں میں, آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آگے حضور فرماتے ہیں ثم یوزو لہ القبول فی الارض, اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے, یعنی اللہ کے بندے اس کے ساتھ کیا کرنے لگتے ہیں, محبت کرنے لگتے ہیں. اہل اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ والے جو ہوتے ہیں آتے ہیں جب ہماری بستیوں میں تو لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں, بھائی کیا انہوں نے کچھ کھلایا پلایا تھا یا ان کو کچھ عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں, اللہ کی طرف سے محبت ڈالی جاتی ہے, یہ قدرت کا نظام ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ جب آپ سے محبت کرے گا نا تو ساری دنیا اس کے نتیجے میں محبت کرنے والی بن جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور جو ہے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. آج کوئی ہے جو ہمیں اس بات کی گارنٹی دے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے؟ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں, اللہ کے علاوہ کسی میں یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں کے گناہ کو معاف کر سکے, کوئی کرے گا تو بھی وہ پکڑا جائے گا. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا. احادیث میں بھی بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں. سنت کی پیروی کے دو انعام تو یہ ہیں جو ابھی آپ کو بتایا, اور بھی بہت سارے انعامات ہیں, بس ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات پوری کر دوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم ہیں. 10 سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے نا, تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت انس کے سوتےلے والی, حضرت انس کے حقیقی والی کا انتقال ہو گیا تھا, ان کی والدہ کا نکاح ہوا تھا کن سے؟ حضرت ابو طلحہ سے. حضرت انس ان کی پرورش میں تھے, ان کی دیکھ بھال میں تھے. تو حضرت ابو طلحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو طلحہ کوئی بچہ سمجھدار ہو تو ذرا ہمیں حوالے کرو, تو ہمارے گھر کا کچھ کام ہو لانا لا دو لیا دیا کرے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ مجھے اونٹ پر بٹھا کر لے کر گئے حضور کی خدمت میں اور پیش کیا. یہ انس اس وقت تو ان کی عمر 10 سال کی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو 10 سال کے بعد ان کی عمر 20 سال. پورے 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. ان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت فرماتے ہیں, کیا؟ یا بنی ان قدرت ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل. اے میرے پیارے بیٹے, اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں ہے, دشمناوٹ نہیں ہے. دیکھو, دل کو پاک صاف رکھنا ہر ایک آدمی کی طرف سے, کسی کا بھی بیر دشمناوٹ کچھ کسی دل میں نہ ہو, تو وہ بڑا پاکیزہ عمل ہے, تہجد سے بھی بڑھ کر ہے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو حکم اور نصیحت فرما رہے ہیں, اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں ہے, تو ایسا ضرور کر لو. ثم قال یا بنی ان ذلک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کیا فرمایا حضور نے؟ اے میرے پیارے بیٹے, یہ میرا طریقہ ہے. کیا؟ کسی کے متعلق دل میں کوئی میل نہ رکھنا, دل کو پاک صاف رکھنا ہر ایک کے متعلق. اور جس نے میری سنت کے ساتھ, یہ میری سنت میرا طریقہ, جس نے میرے طریقے اور میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھو, سنت کا ایک تیسرا انعام, اور بھی بہت سارے انعامات ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو, لمبی لمبی عبادتوں اور لمبے مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتلایا ہے. ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق, کھانا ہمارا سنت کے مطابق, سونا ہمارا سنت کے مطابق, قضاء حاجت کے لیے جانا سنت کے مطابق, گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق, نکلنا سنت کے مطابق, مسجد میں آنا داخل ہونا سنت کے مطابق, ہر کام سنت کے مطابق. سونے کا طریقہ جیسا کہ آج آپ پڑھے ہوں گے نا, کیا ہے؟ ایک کہ بھائی آدمی پہلے اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لے, پھر بستر پر جاوے اور تسبیح فاطمی پڑھ لے, اس کے بعد سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور چاروں کل بسم اللہ سمیت پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے چہرے سر اور پورے جسموں پر ہاتھ پھیر لے, اس کے بعد لیٹ جائے. لیٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر, یہ سنت طریقہ لے, اور دعا پڑھ لے. کیا دعا ہے؟ اللہم بسمی کا ہوں تو وحیا, سب کو یاد ہے نا یاد. لیکن میں پوچھوں گا, کل رات جب آپ سوئے تھے تو آپ نے پڑھی تھی, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود ہی جواب لے لو. ایک چھوٹی سی دعا معلوم ہے کہ حضور یہ دعا پڑھا کرتے تھے, لیکن ہمیں یہ دعا بھی یاد ہے لیکن کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ہمارا حال ہے. دیکھو آپ سے طے کر لو کہ جتنی سنتیں یاد ہیں, بہت سی سنتیں یاد ہوگی نا, کھانے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, مسجد میں آنے کا, مسجد سے نکلنے کا, مسجد سے نکلنے کا طریقہ ہے کہ وہ مسجد کی جو حد آتی ہے نا باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے, مسجد میں حد یہاں پوری تھائی سے, اور وہاں دعا بھی لکھی ہوتی ہے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, یہ دعا بایاں پاؤں نکالا یہ دعا پڑھتے ہوئے ہے یا نہیں؟ بہت سب کو تو نہیں, کچھ لوگوں کو تو یاد ہوگا نا, ہے یا نہیں؟ آج سے طے کر لو کب سنت پر عمل کریں گے. اس کی ابتدا یہیں سے ہوگی, نماز کے بعد جب نکلو نا تو اس طرح کیجیے. لیکن چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے بغیر اس کے جانے کی, ہوگا وہی جو عادت پڑی ہوئی ہے. جب باہر نکل جاؤ گے نا تو یاد آئے گا, ارے ٹھیک ہے مجھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے تھی. تب اس وقت آپ اپنے نفس کو کیا کہیں گے, چلو پھر اثر میں آئیں گے نا تو کریں گے, پھر اثر میں آئیں گے تو یہی ہونے والا ہے. اس لیے اب اصلاح کی شکل یہ نہیں, اصلاح کی شکل یہ کہ اب جب باہر نکلیں اور آپ کو احساس ہوا کہ ارے بھول ہو گئی, تو اب اس بھول کو اسی وقت سدھارو. کیا کرو, ریورس, واپس آؤ اندر داخل. لیکن اندر داخل ہونے کا طریقہ وہ جو حدیث میں آئے سنت, کیا داخل ہونے سے پہلے دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمت, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھا اور داخل ہوئے, اور اب نکلنا ہے تو سنت کے مطابق نکلو. آپ جب ایسا کریں گے نا تو شیطان کہے گا ایک سنت بلوائی اس نے تو دو پر عمل کیا, اس لیے پھر وہ بلوائے گا نہیں, یاد دلائے گا. بہرحال کوشش کرو, کرو گے یا نہیں طے کر لو, کوئی مشکل. دیکھو مسجد سے نکلنا تو ہے ہی نا, کوئی بھی پاؤں آپ پہلے سے نکالیں, دایاں نکالیں کہ بایاں نکالیں. اب ہم کو طریقہ یہ بتا بایاں پہلے نکالو, بات تو ایک ہی ہے نا, اتنا ہے کہ ہم بایاں پہلے نکالیں گے تو سنت پر عمل ہوگا. جوتا پہننا ہے تو جوتا, کون سا جوتا پہلا پہننا ہے, دائیں پاؤں کا اور پھر بائیں پاؤں کا پہننا ہے. لیکن آپ کھڑے رہنا, دیکھنا جتنا بھی پہنیں گے نا تو 95% وہ ہوں گے جو پہلے الٹے پاؤں کا پہنیں گے پھر سیدھے پاؤں. آئیں گے نا نکالنے کا وقت آئے گا تو پہلے سیدھے کا نکالیں گے, حالانکہ پہلے الٹے پاؤں. وہ شیطان جب آدمی دھیان نہیں دیتا ہے تو شیطان الٹا ہی کرواتا ہے. جوتا تو نکالنا ہی ہے کسی بھی پاؤں کا پہلے اور کسی بھی پاؤں کا بعد میں, تو جب پہلے وہ نہ نکالے تو حضور نے بتلایا. اس لیے بھائی طے کر لو, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس پر عمل کرو گے تو اس کی اتنی برکتیں ہیں جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. آپ کا دل سنت کے انوار سے منور ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.